محمد وعبد الفرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وسيد المرسلين وخاتم النبيين محمد المصطفى صلى الله وسلامه عليه. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقدومين، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان الإمام المهدي هذه الأمة، اللهم صل على صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله الآخر الأحد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أزادران سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ہم کیونکہ برصغیر کے لوگ بعض معاملات میں حد درجہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور خود سے منمانی کر کے اقدامات کرنے لگ جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں خود ہمارے ملک کے اندر کتنے ایسے اقدامات ہوتے ہیں. ابھی حالیہ واقعہ پشاور کی ایک عدالت میں ہوا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی چیز ڈکلیئر ہو جائے کہ مجرم ہے یا نہیں ہے، مجرم ہے تو پھر آئین ہے، قانون ہے، ایک طریقے کار ہے، جنگل نہیں بنانا چاہیے. معاشرہ جنگل کا نام نہیں ہے، معاشرہ حیوانوں کے بسنے کا نام نہیں ہے. انسانی معاشرے میں انسان رہتے ہیں، خاص کر کہ وہ انسان جو کہ مسلمان ہو، اور مسلمان کی جس کے بارے میں کہا کہ مسلمان عاقلوں کو کہتے ہیں، عقل مندوں کو کہتے ہیں، سمجھداروں کو کہتے ہیں، بردباروں کو کہتے ہیں. قرآن مجید مسلسل کہتا ہے وہ لوگ جو لا یعقلون ہیں، لا یفہمون ہیں، لا یفقہون ہیں، جو تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، عقل کا استعمال نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ تو حیوانات سے بدتر ہیں، وہ تو حیوانات سے بدتر ہیں. کہا کہ ان شر الدواب عند اللہ ثم بكم الذين هم لا يعقلون. بدترین حیوانات قرآن مجید کی آیت ہے. بدترین، پسترین اینیملز کون ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں نا انسان افضل ہے، کہ انسانوں میں بدترین اینیمل سے بھی بدترین وہ ہے جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں. فوراً ایک دم جذباتی اقدام، فوراً ایک دم آ گئے. ہمیں دیکھنا ہے ہماری قیادت کیا کہتی ہے. یہاں آپ کے پاس مرکز ہے، موجود ہے مرکز تشیع ماشاءاللہ، علماء کرام وہاں موجود ہیں، قبلہ صاحب جیسے ذمہ دار موجود ہیں، شرعی ذمہ داری رکھتے ہیں، سماجی ذمہ داری رکھتے ہیں. ان سوسائٹیز میں کیسے جیا جائے اس کی حکمت عملی کو بیان کرتے ہیں. یہی تو اہل بیت ہمیں سکھاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میں بار بار اول محرم سے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارے برادر نے بھی آج اسی پہلو کی طرف اشارہ کیا. ضروری نہیں ہے کہ ایک فارمولا کسی ایک سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، اپلائی ہو سکتا ہے، تو سیم ٹو سیم کاپی پیسٹ کر کے ہر سوسائٹیز میں اپلائی کیا جائے. امر بالمعروف کا وہ انداز جو ایک مسلم معاشرے میں ہوگا، فرض کریں نجف میں امر بالمعروف کیسے کریں، کربلا میں کیسے کریں، قم میں کیسے کریں، مشہد میں کیسے کریں، اسلام آباد میں کیسے کریں، دہلی میں کیسے کریں، اور اسٹاکہوم میں کیسے کریں. ایک ہی تو نہیں ہوگا، کاپی کرو پیسٹ کر دو ادھر. اور نجف میں ہم یوں کرتے ہیں، کربلا میں ہم ویسے کرتے ہیں، مشہد میں ہم ایسے کرتے ہیں. کاپی پیسٹ نہیں ہے یہ. زمان و مکان فقہ ایک اب قبلہ بیٹھے ہوئے ہمیں جرت نہیں کرتا. زمان و مکان فقہ اندر جب بحث ہوتی ہے تو زمان و مکان اہم ترین چیزوں میں سے ہے. بار بار میں نے شہید متحری کی دو کتابوں کے نام لیے، اسلام اور زمانے کے تقاضے، مقتضیات زمان فارسی میں ہے، والیوم ون اور والیوم ٹو. اس کو سمجھنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ کس سوسائٹی میں بیٹھے ہیں. یہاں کے حوالے سے باقاعدہ فقہ المقتربین یا یورپ نان مسلم سوسائٹی میں رہنے والوں کی فقہ الگ سے اب تو کتابیں آنے لگی ہیں، مخصوص کتاب. ممکن ہے کہ تھیوریٹیکلی نظریاتی طور پر آئیڈیل کچھ چیزیں ہمارے پاس دین میں موجود ہوں، لیکن پریکٹیکلی ہم اسے کر نہیں سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ جو بھی آئیڈیل چیزیں ہوں من نو ان وہ سوسائٹی میں ہم زور سے زبردستی نافذ کرنے لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. مبسوط البلیت فقہ کے اندر، یعنی مبسوط البلیت کہ آپ یہ کیپیبل ہو، آپ یہ کیپیسٹی رکھتے ہو کہ آپ اس مسئلے کو نافذ بھی کر سکو. شریعت کے بہت سارے قوانین ہو سکتے ہیں، کیا ہر سوسائٹی میں وہ قانون نافذ کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں. بہت سارے شرعی احکامات ہیں، کرائم اور کرائم سے ریلیٹڈ جو احکامات ہیں، اس کو سزا و جزا کے احکامات ہر سوسائٹی میں نافذ ہو، حتیٰ مسلمان ممالک میں نافذ نہیں ہو سکتے ہیں. کوشش کرنا الگ بات ہے، تلاش و کوشش میرا الگ ہے. لہٰذا ہمیں کھلے ذہن سے سوچنا چاہیے. دیکھیں، ہمارا دین فطرت انسانی پر مبنی ہے. فطرت انسانی ایک پاک و صاف ہے. ابھی قبلہ نے اشارہ کر دیا نا کہ اللہ کے رسول یہ رحمت للعالمین کی رحمت کی انتہا دیکھیں، جب کافر و مشرک کے اوپر جو بندگان خدا ہے نا، بالآخر اللہ کے رسول کی امت ہے نا، وہ مانے نہ مانے الگ بات ہے، ہدایت کے لیے تو ان کے لیے بھی تو آئے ہیں، گمراہ کے کو ہدایت ہی دینی ہے نا. سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں میں نے ایک بہت بڑے عالم سے سنا، یہ بہت بڑے عالم سے سنا، میں نے خود یہ روایت نہیں پڑھی. کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کو تنہا تھے ریگستان کربلا میں، کہ 6 ماہ کا بچہ بھی شہید ہو چکا تھا، اس وقت جب آپ میدان کارزار میں جا رہے تھے تو ثانیہ زہرا زینب کبرا نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اس وقت ثانیہ زہرا غور سے اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھیا سب کچھ خیر ہے، اس آخری لمحے میں آپ کی آنکھوں میں بڑے آنسو ہیں، چہرے پر بڑا دکھ اور کرب کے آثار دکھائی دے رہے ہیں. کہنے کہ کیا آپ کو یہ دکھ تو نہیں ہو رہا کہ اب آپ شہید ہوں گے تو اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ اس دشمن کا تو کوئی، یہ تو انسانیت سے آ رہی ہیں، ان کی تو کوئی لمیٹیشن ہے نہیں، ظلم کے اعتبار سے کوئی اخلاقیات کے پابند نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے ان میں، یہ تو ہر ہاتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں، کوئی لمٹ تو انہوں نے رکھا نہیں ہے، کوئی جنگی اصولوں کے حساب سے جنگ تو نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ تو ہر ہاتھ کنڈے کو استعمال، ان کے لیے تو میکیاولس کے نظریات ہی ہے، الغایہ تبرر الوسیلہ ہے ان کے لیے، یہ اپنے ہدف تک پہنچنا چاہتے ہیں کوئی بھی راستہ اختیار کریں، یہ تو ان کی فلسفی تو یہ ہے جو میکیاولس کی فلسفی آج جس کو ہم پہچانتے ہیں، یعنی میں اپنی زبان میں بیان کروں کہ کیا یہ دکھ ہے، کیا یہ ہے کہ آپ کے جوان بیٹے شہید ہو گئے، زبان حال کے طور پر بیان کیا. مولا فرماتے ہیں نہیں، یہ سارے دکھ نہیں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو دکھ اور تکلیف جو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں، آپ دیکھیں حسین وارث انبیاء ہے نا، حسین منی وانا من الحسین ہے نا، اللہ کے رسول کے درد کو قبلہ نے بیان کیا تھوڑی دیر پہلے، اور اب آپ دیکھیں نواسے رسول کے درد کو بھی ایک ہی ملیں گے، ایک ہی نظر آئے گا، یعنی اللہ کا رسول امام حسین علیہ السلام کی شکل میں دکھائی دیں گے، کردار و سیرت و افکار و خیالات، تسلسل وہی ہے. فرماتے ہیں میری سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ یہ جو سامنے 30,000 کا لشکر ہے نا، میں نجات کی کشتی ہوں، میں ہدایت کا چراغ، میں ان کو راہ راست کی طرف لانا چاہتا ہوں، یہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں 30,000 لوگ. اللہ عظمت حسینی دیکھیں، وہاں اللہ کے رسول دن بھر جاتے تھے، لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، یہ لوگ پتھراؤ کراتے تھے، بچوں کو سکھاتے تھے جا کے ان کے پیچھے جاؤ، ساحر کو، ان کو جادوگر کہو، ان کو نعوذ باللہ شاعر کہو، یہ کو پتھراؤ کرتے تھے کہ کبھی کبھار آپ کی پنڈلیاں اور کبھی کبھار آپ کا سر اقدس زخمی ہوتا تھا، آپ کے جسد اقدس پر غلاظتیں اور گندگی پھینکی جاتی تھی، گھر میں آتی تھی تو جناب سیدہ کائنات تڑپ کے آگے بڑھتی تھی، اپنے بابا کو فوراً جو ہے لے کے آتی تھی، بٹھاتی تھی، صاف کرتی تھی اس ساری گندگی کو، اور پانی گرم کر کے زخموں کے اوپر مرہم رکھتی تھی. ایسے ہی مقام پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ام ابیہا، جناب سیدہ کائنات کا یہ میری بیٹی نہیں، میری ماں کی طرح تڑپ رہی ہے، میری ماں کی طرح، یہ اللہ کے، لیکن کبھی بدعا جناب سیدہ بھی کہتی تھی، باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے، معلوم ہے سیدہ کائنات بھی اندر سے دیکھیں تڑپ، دیکھیں درد، دیکھیں کون سا درد، یہ نہیں کہ میرے بابا پہ گندگی پھینکی ہے، درد یہ نہیں کہ پتھراؤ کیا ہے، درد اصل میں ہے اس قوم کا، ان لوگوں کا جیسے قبلہ اشارہ کر رہے تھے. انبیاء کا درد سب سے بڑا یہ نہیں کہ میرے بیٹے کو مار دیا، میرے اوپر گندگی پھینکی، مجھے جو میری عزت و مقام و منزلت ہے وہ مجھے عطا نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ، یہ درد نہیں ہے. درد یہ ہے کہ کاش یہ لوگ ہدایت پائیں، काश ये राह रास की तरफ आए। अगर 100 पत्थर खाने के बाद भी पत्थर मारने वाला सिरात मुस्तकीम की तरफ आता है तो बेखुदा सबसे बड़ी खुशी मुझ नबी के लिए ये दर्द। जनाब सैदा फरमाती हैं, बाबा जान आप इनको बद्दुआ तो नहीं करेंगे ना? फरमाते हैं, बेटा मैं रहमतुल आलमीन, मैं बद्दुआ क्यों करूं? ये जाहिल हैं, ये बेवकूफ हैं। नवासे रसूल फरमाते हैं कि काश ये 30,000 का लश्कर राह रास की तरफ आ जाए, हिदायत पाए, आखिरी लम्हात तक हिदायत की कोशिश करें। आजीजो बस ये हमारे दीन की बेस्ट है, ये स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर, ये फाउंडेशन है जिसके ऊपर दीन का सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। जंग और जदल नहीं, लड़ाई और झगड़ा नहीं, फितना और फसाद नहीं। जंगे कभी भी ऑफेंसिव जंगे नहीं रही है, डिफेंसिव जंगे रही हैं। कभी भी इब्तदाई जंग नहीं की है, बहुत कम डिफेंसिव दिफाई जंगे हैं सारी आप उठा के देखें। और जंग को इस्लाम इन द फर्स्ट ऑप्शन पसंद नहीं करता। जंग को, जदल को, असलहे के इस्तेमाल को, कत्ल को, जख्म देने को, डिस्ट्रॉय करने को, बम्बारमेंट करने को इस्लाम पसंद नहीं करता। ये इस्लाम का फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, पहली तरजीह नहीं है, ये जहन में रखे, प्रिंसिपल है ये हमारे और आपके। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अब वक्त नहीं है कि कुरान के अंदर से भी मिसालें आ सकती है दो अंबिया की सूरत में। छठे इमाम की एक मिसाल देता हूं। एक छठे इमाम के हुजूर आपका एक मानने वाला आया, उसूल काफी के अंदर मौजूद है ये, कबला भी यहां तशरीफ रखते हैं और मैं जुरात कर रहा हूं उनकी बुजुर्गवारी की वजह से। छठे इमाम के हुजूर एक शख्स आता है आपके मानने वाला, कहता है अपने रसूल अल्लाह, फर्जंद रसूल, मैं एक ऐसे इलाके में जिंदगी गुजारता हूं जहां पर अक्सरियत नॉन मुस्लिम है और नॉन मुस्लिम के दो ग्रुप हैं जो आपस में उनकी बनती नहीं है, लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेरा काम, मैं लोहार हूं, यानी आज की जबान में मेरे पास असलहे की छोटी सी फैक्ट्री है, मैं तलवारें बनाता हूं, तीर बनाता हूं, यही मेरा कारोबार और बिजनेस है। तो फर्जंद रसूल इस वक्त क्योंकि वो दोनों नॉन मुस्लिम आपस में जंग कर रहे हैं तो मेरी तो बेकरी हो रही है, मेरी तो जबरदस्त बिजनेस चमकने लग गया है, लेकिन अब मैं सोच में पड़ गया हूं, मैं ठहरा एक मुसलमान और वो भी कुरान और इतरत का फॉलो करने वाला, तो आपके हुजूर इसलिए आया हूं कि मैं आपसे ये पूछूं कि आप देखें उसकी मेंटालिटी, देखें किस अंदाज से दीन को समझ रहा था, ठीक है अपने हिसाब से लेकिन आइडियल नहीं था। कह रहे फर्जंद रसूल, क्या नॉन मुस्लिम को वेपन बेचना, असलाह बेचना, ये शरीयत हमारी शरीयत में ठीक है, मैं बेचूं उनको? अल्लाह के रसूल का जवाब देखें, ये देखें दीन रहमत, दीन मोहब्बत, दीन इंसानियत। आप जिन मशरूम में रहते हैं, करबला को ऐसे इंट्रोड्यूस कराना होगा, शियत को ऐसे इंट्रोड्यूस कराना होगा, नहजुल बलागा को, कुरान को, रहमतुल आलमीन को। मुसीबत यह है जब बोको हराम बन जाए इस्लाम का नुमाइंदा, जब तालिबान बने इस्लाम के इंट्रोड्यूस करने वाले मुबल्लिगीन, जब आईसिस और जैसी टेररिस्ट दहशतगर्द वाहशी अनह्यूमन एक्शन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बन जाए इस्लाम के नुमाइंदे, अबू सयाफ जैसे गुरोह बन जाए इस्लाम के नुमाइंदे, तो फिर इस्लाम का ऐसा चेहरा सामने कैसे आ सकता है जो रहमत वाला चेहरा है? करबला अगर बन जाए, नहजुल बलागा बन जाए, गदीर लीड करे, ये चीजें सामने आए कि आपके जरिए से मुमकिन है, ये चीजें सामने आएंगे तो इस्लाम का वो असल चेहरा सामने आएगा जो ये चेहरा है। फरमाया, मेरे मानने वाले बात सुनो, असलाह तुम बेचो, दोनों ग्रुपों को बेचो, और पता है तुमने कौन सा असलाह बेचना है? सारा असलाह नहीं बेचेंगे, जो ऑफेंसिव असलाह है, हमला करने वाला, मारने वाला, काटने वाला, जख्म देने वाला असलाह है, वो नहीं बेचोगे। फिर कौन सा बेचो? डिफेंसिव असलाह बेचो। मतलब क्या? उस वक्त क्या, तलवार हमले के लिए, तीर हमले के लिए, कमान हमले के लिए, कहा तुम ढाल बेचो जो जिससे रोका जाता है, डिफेंसिव है, तुम जीरा बेचो जो पहना जाता है, खोद बेचो जिससे इंसान की जान बचती है। फिर सुने ये पैगाम है फर्जंद रसूल है, ये पैगाम है उस नबी के फर्जंद का पैगाम है जो रहमतुल लिल आलमीन है, मुशरिक मुकरी को, काफिर मुनाफिक को, सब के लिए रहमत है। वो फरमाते हैं इसलिए कि हमारे मजहब में इंसान को कत्ल करना कोई पसंदीदा अमल नहीं, चाहे उसका मजहब जो भी हो, उसका दीन जो भी हो, उसका अकीदा जो भी हो। हमारा मजहब सबसे पहले मुखालिफ के साथ गुफ्तगू के जरिए, अकल के जरिए, दलील के जरिए, मंतिक के जरिए बात करना पसंद करता है। साहेब अल असरी व जमान, मेरे पास टाइम कम है, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। صاحب العصری والزمان کے بارے میں کیا تصور ہے؟ یہ غلط العام ہے عزیزو، کیونکہ واعظ و نصیحت کے لیے شاید ہم جیسے لوگوں نے، کم علموں نے یہ بات اتنی زیادہ کر دی کہ ایک عام غلط العام تصور بن گیا. امام زمانہ آتے ہی سب سے پہلے کام تلوار نکال کر گردنیں کاٹیں گے، نعوذ باللہ ونستعین باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے. رحمت للعالمین کا نمائندہ ہیں، رحمت بن کر آئیں گے، انسانوں کو گلے لگائیں گے جیسے اللہ کے رسول لگاتے تھے. امام کے خلاف سازشیں کریں گے، امام کے اوپر اسی طرح کوئی گندگی پھینکنے کی کوشش کرے گا، کوئی امام کے خلاف الفاظ استعمال کرے گا، یہ پتہ نہیں امام ہے کہ نہیں ہے، خدا کا نمائندہ ہے کہ نہیں. آج تو سائنس کی ترقی ہو چکی ہے، سائنس کے اس ایڈوانس دور میں ہم خلاؤں میں گئے، زمینوں کو چیرا وغیرہ 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 ہے، کہنے کہ یار یہ کوئی واقعی کوئی انہونی ہے، کوئی میٹا فزکس ہے، فزکس سے میں تو نظر نہیں آتا ہے، کوئی ماورائے طبیعت کوئی چیز ہے، واقعی خدا کا نمائندہ ہے، کوئی ان کے پاس معجزہ نام کی چیز ہے، کرامت ہے. امام زمانہ گفتگو کریں گے، دلیل دیں گے، منطق کے ساتھ بیان کریں گے، انسانی عقل کو مخاطب کریں گے، نہ کہ انسانی عقل کی گردنیں کاٹیں گے. یہ بالکل غلط تصور ہے. ہاں تلوار اٹھائیں گے، طاقت کا استعمال کریں گے، کہاں پر جہاں پر حق کے راستے میں رکاوٹ بن کر کوئی آئے اور لاتوں کا بھوت بنے جو باتوں سے مانتے نہیں ہیں، تو صورت میں ظاہر ہے جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے پھر لاتیں مارنی پڑیں گی. اتنی ہی دیکھیں، پھر یہ کوئی قتل عام کرنا نہیں ہے، یہ غلط تصور ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، شیعہ مذہب کے چہرے کو مسخ کرنے والی بات ہے. کوئی قتل عام نہیں کریں گے امام زمانہ، اتنی ہی طاقت کا استعمال کریں گے جتنی ریکوائرمنٹ ہے، جتنی ضرورت ہے. اگر فرض کریں چار بندے آتے ہیں، دو دھمکیوں سے وہ راستہ کھول دیتے ہیں، راستہ رکاوٹ دور ہو جاتی، دو دھمکی استعمال کریں گے، یہ نہیں کہ جو ہی رکاوٹ کھڑی ہو گئی کہا اڑا کے مار دو ان کو، تباہ کر دو، یہ نہیں ہے بابا. یہ بادشاہ کرتے ہیں، یہ ملوک کرتے ہیں، دخلوا افسدوها، ان کا کام ہے فساد کرنا، تباہ کرنا، ڈرانا، خوف کے ذریعے حکومت قائم کرنا. جو خدا کا نمائندہ ہے، جو پیغمبر کا نمائندہ ہے، جو غدیر کا نمائندہ ہے، جو کربلا کا نمائندہ ہے، وہ دلوں پر حکومت کرتا ہے، محبت کے ذریعے سے حکومت کرتا ہے، ڈرا کر حکومت نہیں کرتا. جی نعرہ لگاتے بسم اللہ، نعرہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صل علی محمد. وہ محبتوں کا امام ہے. ہم سے کیا کہا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا کیا الا المودۃ فی القربۃ. تشیع کی بنیاد ہی محبت کے اوپر ہے، بیسٹ ہماری جو بنیاد فاؤنڈیشن رکھی گئی وہ پیار، محبت، انسانوں سے محبت، حتیٰ جانوروں سے محبت. درخت، میں نے پہلے یہ موضوع ڈسکس کیا ہے، آپ اندازہ لگا لیں، ساتویں امام کے بارے میں ہے یا چھٹے امام کے بارے میں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ان دو معصومین میں سے کس کا واقعہ ہے، کہ آپ جو ہے بیٹھ کر ایک جگہ میں کھانا تناول فرما رہے تھے، اوپن ایئر میں، اوپن ایئر میں کھانا تناول کر رہے تھے، تو اتنے میں کتا، یہاں کتوں کو لے کے ہمارے رویے پتہ کیسے ہیں، مجھے یہاں کا نہیں پتا، اور آل یورپ میں. بابا میں نے شروع میں کہا تھا کتا فقی اعتبار سے ایک نجس جانور ہے، شکاری کتا بھی ہو سکتا ہے، اس کے فقی احکام نجاست سے بچو، نفرت انگیز جانور نہیں ہے، کہ جدھر کتا دیکھو نفرت کرو، مٹ پتھر کا ڈیلا اٹھاؤ مارو، نا 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 نا، یہ درست. فقی طور پہ کہا کتا ایک نجس جانور ہے، آپ غیر ضروری طور پر پال نہیں سکتے، پالنا ہو تو اس کے فقی کچھ پیرامیٹرز ہیں، شکار کے لیے، حفاظت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، اور ممکن ہے کچھ نئی چیزیں بھی آئی ہیں آج کل، جیسے اندھے ہیں، جیسے جو ڈسیبل لوگ ہیں، جو اپاہج ہیں، یا جو بہت زیادہ بوڑھے ہیں جن کے لیے گائیڈنس کتا ہوتا ہے جو ان کو لے جاتا ہے لاتا ہے وغیرہ وغیرہ، جو فقی مسائل مجتہدین کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم سب مجتہدین جو بیان کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، صرف سمجھ مزاج دین کو سمجھنے کے لیے. وہ یہ کتا نجس ہے، نفرت انگیز جانور نہیں کہ نفرت کا شکار کریں ہم لوگ. اور یہاں جو لوگ ہیں جن کو زیادہ ان کے ساتھ شغف ہے، ہم ایسا اپنا ایٹیٹیوڈ دکھائیں، ایسا رویہ دکھائیں کہ وہ سوچے یہ تو ہمارے جانوروں سے نفرت کرتے ہیں، ان کو بتاؤ بابا ہم نفرت نہیں کرتے، یہ نفرت انگیز جانور کتا نہیں، بڑا وفادار ہے، بڑا ہوشیار ہے، کہیں کہ سن کے کام آتا ہے، पुलिस के पास कुत्ता हो तो आप जानते हैं कितने कितने काम आता है। जिलजिला आ जाए, जमीन में दस जाए लोग, पता ना चले नीचे जिंदा है मुर्दा है, एक वसीला जो आपके पास है वो कौन सा है? कुत्ता है। इसके जरिए से पता चलता है, वो सूंघ के, उसको खुदा ने ये सलाहियत दी है, खुदा की मखलूक है। कहता है जमीन में कोई चीज नहीं है, वाल्लाही रिज़्क़ुहा, उसकी राजिक खुदा है, उस कुत्ते का मखलूक खुदा है। हम कौन होते नफरत करने वाले, हम अपने अहकाम पे अमल करें। इमाम खाना तलावुल कर रहे हैं, इतने में एक कुत्ता करीब आ जाता है और आके फासले में रुक जाता है। इमाम एक नवाला खुद तनावुल कर रहे हैं, एक कुत्ते की तरफ फेंक रहे हैं, एक नवाला खुद तनावुल कर रहे हैं कि सहाबा ने देखा, हम जैसे होंगे ना, हमारा तो मसला ही है, ये देखते ही हम डंडे गंडा से पकड़ लेते हैं फौरन, ना सोचा हो देख ही ना था, ए कुत्ता इधर इमाम के पास किधर है, हीरो बनने की शुरू कर देते हैं बगैर सोचे समझे। वो भी आए आस्तीन चढ़ा के, कहा रसूल अभी बताता हूँ, कुत्ता किधर आया इधर इमाम को, दाहू छोड़ दो इसको, कहा छोड़ दो, खुदा की मखलूक है, भूखा है, इस उम्मीद को लेकर मेरे पास आया है कि खा रहा है तो मुझे भी खिलाएगा। क्यों? इसलिए कि इंसान है। मैं आम हालात में बातें करूं थोड़ी देर के लिए ताकि सीरत बन जाए आपके लिए। इंसान नहीं बल्कि हादी इंसान है, इंसान कामिल अकमल अतम है, जो तकवीन और तशरी में विलायत रखता है, और तकवीन और तशरी के अंदर ये कुत्ता भी रहता है। भूखा है तो किसके दर पे जाएगा? मासूम के दर पे आएगा, और किधर जाएगा? तो लिहाजा ये हमारा मजहब है। हदीस में है, फरमाया अगर बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी माकूल वजह के, अगर आप किसी दरख्त को काटते हैं, मैं किसी दरख्त को काटता हूं, कयामत के दिन पूछेगा कि क्यों काटा था, मिसकाल अजर्रा से तो दरख्त बड़ी है, कहा कि क्यों काटा तुमने, ना तुम्हें लकड़ी चाहिए, ना रास्ते की रुकावट बनी है, कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम्हारे जो इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह के जो इश्यूज हैं, इसमें तो ये अच्छा रोल प्ले कर, आपने ये काम क्यों किया? इस मजहब का ये मजहब है हमारा। अब आपने यहां पर करबला इंट्रोड्यूस कराना है, गदीर इंट्रोड्यूस कराना है, नाजुबला को, आपको इस बुनियाद से आना पड़ेगा, ना कि मैं कहूं फौरन जो है ना वो रजस्खानी पढ़ने लग जाऊं यहां पर, उस फेज को पेश करूं जो कि यूनिक रहा है हिस्ट्री के अंदर, वो फेज फर्स्ट ऑप्शन नहीं था, मजबूरी में रही है। मैं हमेशा खानदा को खैबर से आगे जाना पसंद ही न करूं। मौला अली की पहचान मेरे पास ये है कि मैदान में उतरते ही लोगों के गाजर मूली की तरह काट के फेंक देता था, और इसके तौर पर मैं मौला अली को एक हीरो बनाकर पेश करूं, बजाय इसके कि मैं ये कहूं मौला अली हीरो थे, इसलिए कि तपती धूप में मजदूरों की तरह काम करते थे, अपने पेट के लिए नहीं, कूफे में मौजूद यतीमों के लिए, मोहताजों के लिए। कौन सी चीज यहां इफेक्टिव होगी? वो जो मरहब को काटा मारा तीरा दो टुकड़े कर दिए, उधर ये हो गया, फरिश्ते ने पर बिछा दिए, या ये बात? आप बताओ जिस सोसाइटी में आप रहते हो किस अंदाज में इमाम को पहचानवाओगे? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहजुल बलागा को उठाकर देख लीजिए, एक एक जो हुक्म दिया है वो अक्ल इंसानी और फितरत इंसानी के करीब तरीन है। मालिक अस्तर को जो अहदनामा देते हैं, या दीगर जो अपने गवर्नर्स हैं उनके लिए जो हिदायत देते हैं कि जाओ तो लोगों के साथ कैसा रवैया रखो, लोगों के साथ कैसे पेश आओ, किस अंदाज से लोगों के साथ पेश करो, ये या वो, तो अजीजों देखो कहां बैठे हो, किस जगह में बैठे हो, किस तरह का माहौल है, रिक्वायरमेंट क्या है। एक जो एक इंसिडेंट हुआ है इस्लाम के अंदर, एक वाकया जो हुआ कि जो कि इस्लाम का फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, प्रायोरिटीज में नहीं है, उसी को रिपीट करें, जमान हो मकान हो जगह को देखे बगैर हीरो बना के पेश करें कि हमारे इमाम हादी हैं, पूरी दुनिया के लिए हिदायत के लिए आए। दलील क्या है जनाब अली? दलील ये है, मरहब नाम का एक पहलवान आया था, अब्दवद नाम का बंदा आया था, वो उठा के फेंक दिया, एक खैबर नाम का किला था वो फतह नहीं हो रहा था, उठा के फेंक दिया, उठा के वे कर दिया, वो कर दिया। इस कहेंगे यार ये तो जो है ना यहाँ पर बहुत सारे सामुराइज ने ये काम किया है, ग्लेडिएटर्स ने ये सारे काम किए हैं, ये तो बड़े बड़े यहाँ गुजरे हैं ऐसे पहलवान, आज भी रेसलिंग के मैदान में इस तरह के उठक पुठक होते रहते हैं। ये नहीं कि ये बहुत बड़ी ऊंची फजीलतें हैं, लेकिन आप कहां इन फजीलतों को पेश कर रहे हैं? वहां आप देखें सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है। इसी तरह करबला है, करबला की फजीलत पेश करेंगे, मद्द मुकाबिल की रजीलत पेश करेंगे, तो क्या फजीलत ये है कि अलमदार अब्बास जो चीफ कमांडर है लश्कर हुसैनी का, यानी आज की आपकी जबान में चीफ कमांड कहें या आर्मी चीफ कहें, जो भी नाम दे दें, लश्कर हुसैन का वो है, खुद तीन दिन से प्यासा है, پوری نہر فرات ان کے قبضے میں آتی ہے، صرف اور صرف خیمگاہ میں موجود بچوں اور خواتین کیونکہ پیاسے ہیں اس کی یاد میں وہ پانی نہیں پیتے. یہ ہے انسانیت، علمدار وفا یعنی یہ. لیکن اگر آپ مقابلے میں اور چیزیں لے کر آئیں گے، جنگی مسئلے، یہ ہوا تھا، ایسا ہوا، ٹھیک ہے، وہ شجاعت کے طور پہ پیش کریں، لیکن صرف اسی کو فوکس مت کریں. امام حسین علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ جنگ آپ نے لڑی، آپ کے سپاہیوں نے جنگ لڑی، آپ کے شیرخوار نے جنگ لڑی، آپ کے بہادروں اور جنگی ماہرین، بہترین فائٹرز اور جنگجو نے بھی جنگ لڑی، لیکن ایک بھی جنگی اصول کی وائلیشن نہیں کی، ایک بھی غیر انسانی حرکت نہیں کی، ایک بھی ایسا ظلم نہیں کیا جس کو ظلم کہا جائے. مد مقابل میں 30,000 کا لشکر ہے، کوئی جنگی اصول کو فالو نہیں کرتا، کوئی انسانی اصول کو فالو نہیں کرتا، غیر انسانی انداز سے، غیر جنگی پست ترین حرکتیں کر کے ایک شخص کو گھیرتے ہیں، ہزار ہزار کا لشکر آ کے گھیرتا ہے، ہر ہتھیار سے حملہ کرتے ہیں، چھپ کے وار کرتے ہیں، دھوکے سے وار کرتے ہیں. یہ ان کی پستی اور انتہا درجے کی انہیومن غیر انسانی سلوک ہے. یہ امام حسین درخشاں چہرہ یہاں پر یہ پیش کرنے کی بات ہے، اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. بس عزیزو، بہت ضروری ہے کہ کام کہاں پر، کیا چیز کس انداز میں پیش کر رہے ہیں. قبلہ کے شکر گزار ہیں، ظاہر تجربہ اور ایکسپیرینس ہیں. آپ لوگ ایسے علماء سے ہمیشہ استفادہ کریں. یہ جو کانوں کے ٹیسٹ بدلنے کا جو ٹرینڈ ہے نا ہمارے پاس، خدا کے لیے اس سے بچائیں خود کو. کانوں کی لذت کا کانوں کی لذت چاہیے، کھانے میں جیسے لذت چاہیے ہوتا ہے، چٹپٹا کھانا ہو، کانوں کے لیے بھی لذت چاہیے. مولوی تھوڑا چٹپٹا مولوی مل جائے، تھوڑا کانوں کی ٹیسٹ دے دے، یہ نکل جائیں، علم کی طرف آ جائیں، فکر کی طرف آ جائیں، سمجھداری کی طرف آ جائیں، جذبے کی طرف آ جائیں، جذباتیت کی طرف بھی جائیں، لیکن آخر کتابیں رکھیں. جی قبلہ کچھ فرما رہے تھے. جی سستے راستے جنت کہیں بھی نہیں ہے، محنت و مشقت، انبیاء کو محنت و مشقت کرنی پڑی ہے. جب سید الشہداء علیہ السلام پورے کنبے کو راہ خدا میں قربان کرتے ہیں، ایک بھی امام ما منا مقتول او مسموع، کیا امام نے فرمایا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو نیچرل طریقے سے اس دنیا سے چلا گیا ہو، یا زہر دے کے مارا گیا ہے یا شہید کیا گیا ہے. تو لہٰذا ہم کیسے یہ توقع رکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں بڑی آسانی کی. عزیزو، جیسے قبلہ نے فرمایا، 9 محرم ہے، تاسوا ہے. آج شمر ملعون 4,000 کے قریب کا لشکر لے کر، اب یہ فگر روایات میں ہے، ایگزیکٹ ہو یا نہ ہو فرق نہیں کرتا، عبیداللہ ابن زیاد کا خط لے کر عمر سعد کے پاس پہنچتا ہے، اور وہ خط جو ہے انتہائی ایک دھمکی آمیز خط ہے، فائنل قسم کا خط ہے. اور ابھی تک جو عمر سعد کی اسٹریٹجی رہی ہے سارے سیناریو کے اندر، وہ اس کو اب تبدیل کرنے والی ہے. ابھی تک عمر سعد کچھ ایسا راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ یار کچھ اس طرح ہو جائے بغیر جنگ کے اور قتل و غارت کے، کوئی وے آؤٹ نکلے. لیکن کیونکہ اس کی عقل اس کی خواہشات کی تابع ہے، نفس امارہ کی تابع ہے، کہ کم من عقل اسیر تحتہ والامیر، مولانا فرمایا اس کی عقل کیونکہ وہاں پر تابع ہو چکی ہے خواہشات کی، وہ کہتا ہے دیکھو کوئی ایسا راستہ بنے نا کہ خرما بھی مجھے ملے، جنت بھی ہاتھ میں آئے، دنیا بھی ہاتھ میں آئے. اب یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے، آگ بھی اور پانی بھی، یعنی رے کی حکومت بھی مجھے ملے، فوج کا کمانڈر ان چیف بھی میں ہی رہوں، اس جنگ کے اندر جو فتح ہو، کامیابی ہو، اس کا عنوان اور کریڈٹ بھی مجھے ملے، اور ایسا ہو کہ نواسے رسول کے خون میں بھی میرے ہاتھ نہ رنگ جائیں. اردو میں جس کو کہتے ہیں سانپ بھی مرے لاٹو بھی نہ ٹوٹے. ابھی تک کی عمر سعد کی پالیسی یہ ہے. اور عبیداللہ ابن زیاد جیسا شاطر و بے دین و وحشی اور درندہ صفت انسان اس کو بھانپ گیا تھا، شمر کے ذریعے سے خط بھیجتا ہے. اس خط کے اندر کہتا ہے بس ٹائم ابھی زیادہ نہیں ہے، جو کرنا ہے تم نے فیصلہ کرنا، اگر تم نہیں کرنا چاہتے ہو تو اپنی جگہ کو سے ہٹ جاؤ، شمر کے حوالے کر لو. شمر عمر سعد کو کہتا ہے عمر سعد تمہارا کیا ڈیسیجن ہے، تم نے کرنا ہے. آپ نے امام حسین کو دو آپشن دینے ہیں، یا سلنڈر کرو ہم عبیداللہ کے پاس تمہیں لے کے جاتے ہیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آؤ قتل و غارت گری کی طرف، یعنی لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، جنگ میں جو جیت گیا جیت گیا. یہ دو ہی آپشن تمہارے سامنے ہیں. کہ اس زور عاشور، کل انشاءاللہ ہم یہ نعرہ کل بھی لگائیں گے اور آج بھی لگائیں گے، یہ امام حسین کا نعرہ ہے، اس نعرے کو ہم نے مل کے لگانا، مصائب میں پڑھتا ہوں اور مصائب میں کمی رہ گئی تو آج رات کی مجلس میں بھی پورا کریں گے. عزیزو سنیں، جب یہ دو آپشن رکھے تھے خط کے اندر عبید اللہ نے، اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ آتے ہیں، یہ ملائی کہ ثانیہ زہرا، جیسے قبلہ اشارہ کر رہے تھے کہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جب دیکھتے ہیں کہ فوجوں کا، دشمن کی فوجوں کا ایک دستہ خیمہ گاہ کے قریب آ رہا ہے، فوراً امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنی تلوار کو یوں لگا کے، ایسے کسی غور و فکر میں تھے یا حالت منامیہ میں تھے، سو نہیں رہتے، منامیہ کی کیفیت میں تھے، جو ایک عارفانہ کیفیت ہوتی ہے اولیاء اللہ کے اوپر، جہاں خدا کی طرف سے کچھ عنایتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وحی کی طرح کی کرامات یا جو ہے الہام ہو رہا ہوتا ہے، اس کیفیت میں تھے کہ ثانیہ زہرا جو ہے امام حسین علیہ السلام کو کہتی ہیں ماں جائے، میرے بھیا حسین، یہ کیا اچانک صورتحال بدل رہی ہے، دشمن کا لشکر ہمارے خیموں کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں، بہن زینب کی طرف ایک نگاہ دوڑتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں، بہن زینب، میں نے ابھی ایک بار پھر اپنے نانا کو خواب میں دیکھا، میرے نانا مجھ سے کہہ رہے ہیں، بیٹا حسین، شدت سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، شدت کے ساتھ نہ صرف میں انتظار کر رہا ہوں، پورے انبیاء انتظار کر رہے ہیں، حتیٰ فرشتے اور خدا کی خدائی منتظر ہے حسین. ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام علیہا تھوڑا سا گریا کرتی ہے، امام عالی مقام زینب کبریٰ کو یاد دلاتے ہیں کہ کس عظیم مشن میں اس کے بعد زینب کبریٰ نے آگے جانا ہے. عزیزو، جب یہ دو آپشن امام حسین کے سامنے رکھتے ہیں تو امام حسین پتہ ہے کیا فرماتے ہیں، عاشورہ کے دن مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں، الا ودعی ابن الدعی قد رکزنی بین اسنتی، آگاہ رہو، اس غیر شرعی طریقے سے پیدا ہونے والے کی اولاد نے مجھے لا کے دو آپشن میں کھڑا کر دیا ہے، قطرکزنی بین اسنتین، بین السلت والزلہ، کہتا ہے یا کہ تم عبید اللہ کے پاس چلے جاؤ اور یزید کی بیعت کرو، مطلب کیا، ذلت قبول کرو. دوسرا آپشن یہ ہے کہ 30,000 کا لشکر تمہارے 72 کے اوپر یا 100 کچھ کے اوپر ٹوٹ پڑے گا، جنگ ہوگی، جس کا نتیجہ ظاہری طور پر عسکری اعتبار سے، فوجی طاقت کے اعتبار سے نتیجہ یہ نکلا گا کہ جو 100 ہیں بے شمول امام حسین کے تم قتل کیے جاؤ گے. تو امام حسین، اے سید الشہداء، اے ہمارے آقا، اے مولا، آپ کا آپشن کیا ہے اس وقت؟ فرماتے ہیں، الا ودعی ابن الدعی قد رکزنی بین اسنتین بین السلۃ والزلۃ، ہیہات من الزلۃ،
ہیہات من الزلۃ،
ہیہات
من الزلۃ،
ہیہات
من الزلۃ،
ہیہات من الزلۃ، ہیہات، کہتے ہیں ہیہات من الزلۃ، ذلت ہم سے کوسوں دور، ہم اور ہتھیار ڈال دیں، ہم اور باطل کو تسلیم کریں، ہم اور جو ہے موت کے خوف سے، جو قرآن کے مخالف ہے، جو اصولوں کے مخالف ہے، جو دین خدا کے مخالف ہے، اسے ہم قبول کریں. یا اللہ لنا ذالک، ممکن ہی نہیں ہے، کوسوں دور ہے ذلت ہم سے. حسین کرامت کا نام ہے، حسین عزت کا نام ہے، حسین یعنی علمدار عزت، علامت عزت، علم عزت، جس جس کو عزت چاہیے وہ علم حسینی کے نیچے آئے، علم عباس کے نیچے آ جائے، اس علم کو اپنے گھر کے اوپر سجائے، مطلب کیا، عزت داروں کا گھر ہے، کرامت داروں کا گھر ہے، شجاعوں کا گھر ہے، دینداروں کا گھر ہے، پرہیزگاروں کا گھر ہے، عبادت گزاروں کا گھر ہے، ذلت کبھی کسی حال میں یہ قبول نہیں کرتے، یہ علامت ہے. بس عزیزو، ضروری، امام حسین نے فرمایا، عبید اللہ نے لکھا دو آپشن رکھو، یا سلنڈر کریں، عبید اللہ کے پاس چلیں، وہ نمائندے یزید ہیں، بیعت کر لیں وسلام، یا پھر کہا جنگ کے لیے تیار ہو جائے. امام حسین نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، میں نے وہاں کہا تھا مدینے میں، مثلی لا یبایع مثلہ، میں نے وہاں مدینے میں کہا تھا، ان الیزید شارب الخمر قاتل النفس مثلی لا یبایع مثلہ، میں نے مدینے میں کہا تھا، مکے میں بھی کہا، وللاسلام السلام اذا قد بلیت الامۃ براء مثل یزید، اس اسلام کا خدا حافظ جس اسلام کا نمائندہ، جو رسول اللہ کا نمائندہ بنے، خدا کا نمائندہ بنے، وہ بھی یزید جیسا بدکار، کھلے کھلے عام ببانگ دہل، سینہ ٹھونک کر بدکاریاں کرنے والا یہ شخص اسلام کا حکمران بن جائے. تو تم ابھی سمجھتے ہو کہ 61 ہجری میں 30,000 کا لشکر دیکھ کر میں گھبرا جاؤں گا اور سلنڈر کروں گا، اپنے موقف سے پیچھے ہٹوں گا. یہ جنگ مقاصد کی جنگ ہے، یہ جنگ موقفوں کی جنگ ہے، یہ جنگ کیا ہے، اہداف کی جنگ ہے، جسموں کی جنگ نہیں ہے۔ ہم اپنے جسموں سے اپنے اہداف کو خریدیں گے، ہمارے جسم ہوں گے جو دشمن کے جہالت و گمراہی کی تلواروں پر حملے کریں گے، اور ہم اپنے اہداف الہیہ کو زندہ و جاوید کریں گے کربلا تک، کہ ہر زمین کربلا ہوگی، ہر زمانہ عاشورہ ہوگا۔ بس عزیزو، جب یہ صورتحال یہاں پر پہنچتی ہے تو امام اس وقت اس ان اصحاب کی طرف کیا کرتے ہیں، علمدار عباس اور زہیر ابن قین کو بھیجتے ہیں، یہ دو شخصیات جانتی ہیں اور پوچھتی ہیں، تو وہی بات جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بیان کی اسی کو بیان کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر امام کے حضور آتے ہیں۔ علمدار عباس کہتے ہیں، میں جاؤں میں اپنے مولا سے پوچھوں، میں اگرچہ لشکر کا علمدار ہوں لیکن فیصلہ میرے مولا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تابعداری دیکھیں، اطاعت دیکھیں، فرمان برداری دیکھیں۔ کہتے ہیں امام کے پاس جاتے ہیں، امام فرماتے ہیں، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُؤَخِّرَهُمْ، کہہ رہے کہ عباس جا کر کوشش کرو کہ ٹل جائے، آج جنگ نہ ہو۔ ابھی یہ تو گھیراؤ شروع کر دیا، انہوں نے محاصرے میں ڈالنا شروع کر دیا، مطلب لگتا ہے کہ یہ ابھی ابھی لڑنا چاہتے ہیں، جلد بازی میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر سعد اور شمر کے درمیان کمپٹیشن چل رہی، شمر کہہ رہا ہے تم یا تو فیصلہ کرو جلدی جلدی یا پھر مجھے جگہ دے دو۔ عمر سعد پریشان ہے، کرے نہ کرے، کیا کرے؟ تو کہا کہ ان کو کہو کہ ٹال دے، آج کم سے کم رک جائیں، کل تک رک جائیں۔ کیوں رکیں؟ جو دشمن سے کوئی چیز مانگتے نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کے نمائندے، وہ جو ہے حسین منی و انا من الحسین، وہ فاطمہ کے لال، یہ ٹالنے کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ یار کل تک کے لیے تھوڑا ویٹ کرو، ابھی جنگ شروع مت کرو، پلیز ابھی ہم پر حملے مت کرو، ہمارا گھیراؤ شروع کر دیا تم لوگوں نے، رک جاؤ۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو دیکھیں یہ جملہ سنیں، یہ امام کا جملہ ہے، فرماتے ہیں، فہو یعلم انی قد کنت احب الصلاۃ له وتلاوۃ کتابہ وکثرۃ الدعاء والاستغفار، کہ رہے خدا جانتا ہے کہ میں کس قدر نماز سے محبت کرتا ہوں، نماز پڑھنے سے مجھے عشق ہے، آج جنگ کریں گے مجھے شہید کر دیں گے تو یہ جو میری معشوقہ نماز ہے نا، یہ میں نہیں کر سکوں گا اس کے بعد، تو آج کی رات مجھے فرصت دے دو کہ میں آج کی رات نماز پڑھوں، دل کھول کے اپنے پروردگار کی عبادت کروں، پروردگار کی بھیجی گئی اس کتاب کی میں تلاوت کروں، زیادہ سے زیادہ اپنے خدا کے لیے دعا کروں، استغفار کروں۔ یہ استغفار ظاہر ہے دیگر گناہگاروں کے لیے ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب معصوم استغفار کہتا ہے تو اس کے مطلب کیا ہے، ظاہر ہے یہ موضوع بھی ہمارا نہیں ہے۔ دیکھیں عزیزو، پس کیا ہے، آج کی رات جو آنے والی رات ہے، عاشورہ کی رات کیسے گزارے؟ عزاداری کریں گے، ماتم داری کریں گے، نوحہ پڑھیں گے، سینہ کوبی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ استغفار کی رات ہے آج، آج تلاوت قرآن کی رات ہے، آج نماز کی رات ہے۔ اسی لیے کہا شب عاشور 100 رکعت نماز آئی ہے معصوم کی طرف سے، نہیں پڑھ سکتے ہو تو 4 رکعت نماز کی بات کی ہے، زیارت عاشورہ کی بات کی ہے، دیگر اور بہت سے اعمال بیان کیے، آج کی رات کو ضائع ہونے نہ دو، عزادارو۔ امام نے یہ بات کی، ان کے درمیان اتفاق ہوا، بات طے ہو گئی، اور امام علیہ السلام نے آج کی رات کے لیے یہ بات چن لی۔ عزادارو، صبح عاشور کے حوالے سے میں اشارہ کر لوں کہ آج، کیونکہ آج رات بھی مجلس ہیں، تو میں چاہوں گا کہ یہ تسلسل باقی رہے۔ امام عالی مقام کے سے ایک خطبہ بھی وارد ہوا ہے آج کی رات کے بارے میں، یا آج کے دن کے بارے میں، کہ فرماتے ہیں، فی خطبت لمن جاء الى محاصرت بکربلا، کہتے ہیں، اما بعد ایها الناس فانکم ان تتقوا وتعرفوا الحق لاهله يكون ارض الله انکم، کہتا عزادارو سنو، یہ وہی جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اسی طرح کا سیاق و سباق ہے جو جنگ صفین میں کنفیوز لوگوں کے سامنے مولا کائنات نے کہا تھا، جو نیزوں پر قرآن دیکھ کر کنفیوز ہو گئے کہ حق کس طرف ہے، حق علی کی طرف یا وہ جو نیزوں پہ قرآن چڑھا کر آئے ہیں۔ تو فرمایا، عارف الحق تعرف اعلیٰ فإن الحق لا ترب اقدار الرجال، یہاں پر اسی کا فرزن سید الشہداء فرماتے ہیں، لوگوں سنو، حق کو پہچان لو تاکہ صاحبان حق کا پتہ چل جائے، تاکہ خدا تم لوگوں سے راضی رہے۔ اب بھی فرما رہے ہیں، دیکھو یہ مت دیکھو اس طرف 30,000 کا لشکر ہے تو وہ حق پر ہو سکتے ہیں، وہاں پر عمر سعد ہے تو وہ حق پر ہو سکتے ہیں، ان کی فوج زیادہ ہے تو وہ حق پر ہو سکتے ہیں، یہاں کم تعداد میں ہے تو یہ معیار نہیں ہے، پہلے دیکھو حق کی بات کون کر رہا ہے، وہ یا میں کر رہا ہوں۔ یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ عزیزو، کسی پر اثر ہو یا نہ ہو، لیکن ایک غیر مسلمان کے اوپر اس کا اثر ضرور ہوا۔ بس یہ میرے مصائب، آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں۔ ایک غیر مسلمان اہل کتاب، ایک عیسائی ہمارا بھائی، ہمارا محسن، اس کی ماں، اس کی بیگم، اس کی دلہن، وہاب قلبی، جو مختلف روایات ہیں، جو روایت میں نے پڑھی، زیادہ بہتر سمجھیا، علماء پڑھتے ہیں، میں اسی کو پڑھتا ہوں، جو وہاں سے کربلا سے گزر رہے تھے، وہاب قلبی، اس کی ماں اور دلہن، شادی ہو چکی تھی، تازہ تازہ دلہن کو لے کے جا رہا تھا، صحرا میں خیمے دیکھے، سوچ میں پڑ گیا کہ یہاں کون آ کر آباد ہوئے ہیں۔ خلاصہ مختصر کرتا ہوں، نواسۂ رسول سے آ کے ملے، ساری صورتحال سمجھ میں آ گئی، اسلام کو قبول کر لیا اور نواسۂ رسول کے لشکر میں شامل ہو گئے، ماں بھی، دلہن بھی اور بیٹا بھی، دلہا بھی۔ صبح عاشور یہ جوان آتے ہیں نواسۂ رسول کے پاس، کہتے ہیں مولا مجھے آپ اجازت دے دیئے، میں بھی جانا چاہتا ہوں میدان کارزار میں۔ امام ایک تو تازہ مسلمان ہے، پھر دلہا ہے، ابھی تازہ شادی ہوئی ہے، امام کسی طرح ٹالتے ہیں، لیکن وہب ہے کہ آپ شادی کی شاید جوش اس کے دل میں زیادہ تھی، دلہن کے حصول کے جوش تھا، لیکن اب ایک نیا جوش آیا ہے، ہاں، خواہشات کے اوپر امامت کی تعلیم کردہ روشنائی، نور یعنی عقلانیت نے غلبہ پا لیا، اب عشق امام اندر ہے، عشق حق ہے، راہ حق میں آخری حد تک جانے کا عشق ہے۔ دیکھ رہے ہیں، جب خواہشات پر غلبہ پاتا ہے انسان تو اس کی ڈیمانڈ اور عشق اور پسند و ناپسند بدل جاتی ہے۔ وہاں پہ قلبی آتے ہیں، کہتے ہیں ٹالتے ہیں امام، پھر امام فرماتے ہیں اپنی ماں سے جا کے اجازت لے لو، اگر تمہاری ماں اجازت دیتی ہے تو میں راضی ہوں، صورت میں ماں کے پاس آتے ہیں، اور اس سے بعض روایات میں اس سے پہلے کہ ماں سے اجازت مانگتا، ماں بیٹے کو کہتی ہے کہ بیٹا میری بات سنو، میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم اپنی دلہن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تم اس وقت نواسے رسول کو یک کو تنہا چھوڑ دو، کہ اس وقت اس کی امت یک کو تنہا چھوڑ چکی ہے، بلکہ تلواریں لے کر اس کے اوپر ٹوٹ پڑ رہی ہیں۔ جب یہ باتیں سنتا ہے، وہاب قلبی کے اندر شجاعت آتی ہے، خوشی کے ساتھ چہرہ کھل اٹھتا ہے، جیسے کہ وہاب قلبی اپنے مقصود اور مراد اور حاجت کو پورا کر چکا ہو۔ دوڑ کے آتے ہیں نواسے رسول کے پاس، کہتے ہیں یا اپنا رسول اللہ، میری ماں نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میرے مہمان، آپ میدان کارزار میں جا سکتے ہیں۔ آزادار و مختصر کرتا ہوں، وہاب قلبی گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، امام سے اذن طلب کرتے ہیں، اپنی ماں سے اجازت مانگتے ہیں، جب اپنی دلہن کے پاس آتے ہیں تو سر جھکائے بیٹھی ہیں، دلہن کو کہتے ہیں کہ مجھے معاف کرنا، ہمارا وعدہ کچھ اور تھا، لیکن وعدہ الہی اس وقت آ چکا ہے جو تمام وعدوں کے اوپر ترجیح رکھتا ہے، تم سمجھ سکتی ہو؟ کہتی ہاں میں سمجھتی ہوں، میری بات سنو، میری ایک شرط ہے، اس شرط کو اگر تم مانتے ہو تو تم میدان کارزار میں جا سکتی ہو۔ پہلے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں شرط؟ خدا کی بندی ایسی ویسی شرط نہ رکھنا جو میرے پاؤں کی زنجیر بنے۔ کہتے ہیں آپ گھبراؤ نہیں، تم کہو میری شرط مانو گے یا نہیں مانو گے۔ کہتا ہے خدا کی بندی میں شرط مان لیتا ہوں۔ کہتی ہے کہ میری شرط یہ ہے، وہ تم تو ہو رہے ہو شہید ہونے جا رہے ہو، تمہارے تو مقامات اولیاء بننے والے ہیں، تم تو بہشت کے مالک بننے جا رہے ہو، وہ مجھ سے وعدہ کرو کہ قیامت کے دن جب تم جنت میں جاؤ گے تو حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے میرے لیے بھی شفاعت طلب کرو گے کہ میں جنت میں تمہاری بیوی بن جاؤں۔ وہ کہتا ہے میں خدا میرا یہ تم سے وعدہ ہے۔ وہاب قلبی میدان کارزار کی طرف نکلتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ عزیزو یہ گٹھیا دشمن الزام لگاتا ہے، دیکھو امت نے چھوڑ دیا حسین کہا، اب عیسائی اور مسیحی آئے ہیں حسین کی مدد کرنے کے لیے، سارے دشمن وہاب کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ریگستان کربلا سے وہاب کی آواز آتی ہے، ماں کو آواز نہیں دے رہا، دلہن کو آواز نہیں دے رہا، اپنے امام کو آواز دیتا ہے، یا مولا ادرکنی۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اتنے میں دشمن وہاب کا سر کاٹتا ہے، ٹارچر کرنے کے لیے، وحشیت و بربریت دکھانے کے لیے وہاب کے کٹے ہوئے سر کو وہاب کی ماں کی طرف پھینک دیتے ہیں، تاکہ وہ دین خدا دین امام سے انحراف کرے تکلیف کی وجہ سے۔ لیکن سلام وہاب کی ماں کے اوپر، ای قریض ثانی ہزارا، ای قریض فاطمہ ہزارا، تو کتنی با عظمت بن گئی چند دنوں کے اندر، کتنی معرفت آئی تمہارے اندر، آگے بڑھتی ہے اپنے لخت جگر، اپنے جوان سال بیٹے کا. عزیزو جب معرفت کی انتہا ہونا، جب خواہشات پر عقل کا غلبہ آ جائے نا، تو پھر ایسی مائیں نظر آتی ہیں جو کربلا میں ہیں، وہ آپ کی ماں آگے بڑھتی ہے، اپنے لال کا کٹا ہوا سر اٹھاتی ہے، چومتی ہے، چہرے سے مٹی کو صاف کرتی ہے، ایک نظر اپنے لال کے سر کی طرف دیکھتی ہے، اس کے بعد سر کو پکڑتی ہے، آدھے راستے قتلگاہ کی طرف جاتی ہے، زور سے اس سر کو دشمن کی طرف واپس پھینکتی ہے اور کہتی ہے، سنو دشمنوں، جس سر کو میں نے، جس بیٹے کو میں نے حسین کے قدموں میں نشاور کر لیا، بے خدا اس کا مجھے سر بھی نہیں چاہیے، در بھی نہیں چاہیے.